أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد ایک بار اور ذرا اس سے بہتر انداز میں سلام آپ سے درخواست ہے مولانا خلیفہ سید محمد ہاشم و اہلیہ مرحوم خلیفہ سید سعادت حسین و اہلیہ مرحومہ خلیفہ سید کاظم حسین و اہلیہ مرحومہ اہلیہ مرحوم خلیفہ سید اختر مہدی خلیفہ سید محمد علی منام اور سید سہیل رضا مرحوم اور دیگر اموات خلیفہ خاندان کے اصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر. یہ ایک ذرا سی جگہ بیچ میں کیوں خالی چھوڑی ہے بھائی؟ ادھر آ جائیے ذرا سا. کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ مت ڈریے, آگے آ جائیے. بلند آواز سے ایک بار اور صلوات بھیجیے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویعب اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ کا یہ کفار یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دیں. روز ہم اسی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں آپ کے سامنے, شرف حاصل کر رہے ہیں اسی تلاوت کی, اسی آیت کی تلاوت کا, کہ جتنی بھی کفار کی سازشیں ہیں ان سب کو پروردگار عالم پھونک سے تعبیر دیتا ہے. یعنی یہ پھونک مار کے کوئی چراغ بجھانے والی بات نہیں ہے ہم نے, بلکہ یہ ضرب المثل کی طرح استعمال ہو رہی ہے یہ بات, کہ یعنی یہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں اس کی حیثیت اللہ کی قدرت کے سامنے کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کے سامنے تو ایک پھونک سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے, اس سے زیادہ حیثیت نہیں ہے اس کی. اور اللہ نے بھی یہ ارادہ کر لیا کہ یہ جو چاہتے ہیں وہ تو نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, بلکہ چاہے یہ بات کتنی ناگوار ہو, یعنی اتنی کوششیں کریں گے, اتنی محنت کریں گے, سب کچھ کریں گے, اس کے باوجود سب ان کا ختم ہو جائے گا. اب آج ایک اور ذہن میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب ہمیں آپ کو دینا ہے. وہ سوال جو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کیسے ہوگا, جب سب کو پتہ ہے, سب انتظار کر رہے ہیں کہ ایک آنے والا آئے گا, عیسائی بھی انتظار کر رہے ہیں, یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں, ہندو بھی انتظار کر رہے ہیں, مسلمان بھی انتظار کر رہے ہیں, مسلمانوں کے 73 فرقے انتظار کر رہے ہیں, کوئی ایک فرقہ نہیں, تمام کے تمام فرقے, 73 فرق, یہ تمام کے تمام فرقے انتظار کر رہے ہیں. پھر آخر کیا ہوگا جب سب اسی کا انتظار کر رہے ہیں جو آنے والا ہے, تو پھر آخر وہ لڑے گا کس سے؟ وہ پوری دنیا اس کا انتظار کر رہی ہے, تو اس کی لڑائی کس سے ہوگی؟ جب انتظار ہی اس کا کر رہے ہیں, وہ آ جائے گا, علامات بھی ظاہر ہو جائیں گی, پھر اس کے بعد کیسے اسے لڑیں گے؟ ایک سوال یہ ہو. دوسرا سوال یہ ہوا کہ جتنی بھی شیعہ سنی کتب ہیں اس موضوع پہ, مہدی موعود یا علامات ظہور, صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر, غیبت, یعنی غیبت کے عنوان سے ہوں, علامات ظہور کے عنوان سے ہوں, یا مہدی موعود کے عنوان سے ہوں, جتنی بھی کتب ہیں شیعہ سنی کی, ان سب میں یہ علامت بھی موجود ہے کہ سفیانی کا خروج بھی ہوگا. کل میں نے دجال کی بات کی تھی, دجال الگ ہے, سفیانی الگ ہے, یمنی الگ ہے, ہاشمی الگ ہے, یہ سب الگ الگ کیریکٹر ہیں. تھوڑی تھوڑی اس پہ روشنی ہر مجلس پہ ڈالتے جائیں گے, تو آج سفیانی پہ تھوڑی سی بات کریں گے. اچھا, سب نے لکھا ہے کہ سفیانی, خصوصیات بھی لکھی ہیں, خاندان بھی لکھا ہے, اور بعض جگہ اس کا نام بھی لکھا ہے. پھر جب سب مسلمانوں کو معلوم ہے, تو آخر اس کا ساتھ کیوں دیں گے؟ ہے نہیں سوال, کبھی معلوم ہے کہ وہ ہوگا, یہ صفات کا حامل ہوگا, کیوں اس کا ساتھ دیں گے؟ اسی پر آپ سے بات کرنی کہ عقلی بنیادوں پہ مسئلہ حل ہو جائے کہ آخر ہوتا کیا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے. دیکھیے آپ کے سامنے ہے, غلط کو صحیح, صحیح کو غلط کیسے بنایا جاتا ہے؟ ایک کام غلط کرتا ہے, انسان جانتا ہے کہ غلط کیا ہے, بھائی مان لو کہ غلط کیا ہے, لیکن اس غلط پر پردہ ڈالنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا انسان, کرن ضد پہ آ جاتا ہے کہ نہیں میں کیوں غلط, میں تو صحیح ہوں, یہ سب غلط ہوں گے تو ہوں گے, کوئی بھی ہو, بحث اس سے نہیں کسی فرد خاص سے, لیکن زندگی میں انسان کرتا ہے نا, اپنے جھوٹ کو بھی سچ ثابت کرنے کے لیے سب کام کر دیتا ہے. یہی وہ فطرت ہے کہ جتنی اس کی قدرت اور طاقت آگے بڑھتی چلی جائے گی, اتنا ہی وہ دفاع کرے گا. دیکھیے بنو عباس نہیں جانتے کہ یہ امام ہے یا اولاد رسول ہے، اتنا تو جانتے ہیں نا، سب جانتے ہیں، لیکن خطرہ بھی انہیں سے، ان کو مارا جائے، ان کو قتل کیا جائے، ان کو شہید کیا جائے، ان کو ہٹایا جائے، کیوں؟ اتنی بڑی سلطنت بنو میاں نہیں جانتے کہ بھئی اولاد رسول ہیں، یہ سادات ہیں، پھر ان میں ہے کیا؟ معاذ اللہ خاکم بدن، ان میں کوئی عیب بھی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے، وہ نہیں جانتے کہ عبادت گزار ہیں، انسان دوست ہیں، عادل ہیں، دین کے ستون ہیں، پلر ہیں، دین ان پر قائم ہے، اس طرح کی ہستیاں نہیں جانتے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے باوجود لوگوں نے جنگ کی ائمہ طاہرین سے، اور جاننے کے باوجود اگر حق نہ جانتے تو جھوٹ کیوں بولتے؟ آگے دیکھیں نا، جو حق ہے اسے جھوٹ بولنے کی تو ضرورت نہیں ہے نا. تو جھوٹ بولنا اس بات کی علامت ہے کہ جانتے ہیں، جبھی تو جھوٹ بول رہے ہیں. جانتے بوجھتے تو بس اسی کلیے کو آگے تک لیتے چلے جائیے. اب آج اور اس کی وضاحت کر دیں گے آپ کے سامنے کہ کیوں ہوگا، کیسے ہوگا یہ سب، کہ سفیانی کا خروج کیا ہے. لیکن پہلے وہی علامات سے لے کر چلیں گے آپ کو. امام جعفر صادق رضی اللہ وسلم، میں نے بتایا نا کہ 100 سے زیادہ علامات آپ نے بیان کی ہیں، میں انہیں کا ہر روز آپ کے سامنے 3-4 علاماتیں پیش کرتا ہوں، کیونکہ وہ ایسی ہیں کہ واقعی نظر آ رہا ہے سامنے کہ بالکل ایسے ہی کچھ ہونے جا رہا ہے، بلکہ کچھ تو ہو چکا، کچھ باقی رہ گیا. آپ ارشاد فرماتے کہ جب یہ دیکھو کہ ذاتی خواہشات کی وجہ سے دین میں تحریف کی جائے، دین میں تبدیلی کی جائے، ذاتی خواہشات کی وجہ سے دین تبدیل کیا جانے لگے، اپنی خواہشات کی وجہ سے دین تبدیل کیا جانے لگے، اور قرآن اور اس کے احکام کو معطل کر دیا جائے، یعنی قرآن اور اس کے حکم کی کوئی حیثیت نہ ہو. میں آپ کو قرآن کا حکم بتاؤں، آپ کا یہ نہیں پتا میں، یہ کیا نئی باتیں لگی، یعنی آیات کا مذاق اڑائے جانے لگے، آیات کو رد کیا جانے لگے، احکام معطل ہو جائیں، جو قرآن کا حکم ہے وہ معطل ہو جائے، ذاتی خواہش دین بن جائے. جب ذاتی خواہش دین بن جائے تو پھر انتظار کرنا، سمجھ لینا کہ وہ آنے والا آ رہا ہے، پہنچا چاہتا ہے. ایک علامت، یعنی اب جو سلسلے وارم چل رہے ہیں. پھر امام ارشاد فرماتے کہ جب یہ دیکھو کہ مومن نہ برائی زبان سے روک سکے نہ ہاتھ سے روک سکے، یعنی قدرت نہیں رکھتا، نہ ہاتھ سے روکنے پہ قدرت رکھتا ہے نہ زبان سے، نہ اتنی طاقت ہے کہ کسی کو پکڑ کے برا کام کرنے سے روک دے، نہ جرت ہے کہنے کی کہ اس کو کہوں گا تو سارے تعلقات درم بھرم، خاندان کلیپس ہو جاتے ہیں، رشتے کلیپس ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، اب کیا کرے، مجبور جبر کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے. بس مومن کی یہ حالت رہ جائے کہ نہ زبان سے روکنے پہ قادر ہو، نہ ہاتھ سے روکنے پہ قادر ہو، بس دل میں نفرت کرتا ہو، یعنی یہ سب سے بڑی مومن کی علامت ہو جائے گی کہ کم سے کم دل میں تو نفرت رکھے ان ساری برائیوں سے. کہ تو بس سمجھ لینا، جب یہ دیکھو کہ ایسا ہونے لگے، سمجھ لو وہ زمانہ بالکل قریب آتا چلا جا رہا ہے جب خدا کی ناراضگی کے لیے دولت خرچ کی جائے. کبھی آپ نے کوئی ایسی قوم دیکھی کہ جو پیسہ خرچ کر کے دین خراب کراتی ہو؟ یہ کام لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں اچھائیاں حاصل کرنے کے لیے. کچھ گروہ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیسے خرچ کرتے ہیں عقیدہ بگڑوانے کے لیے، پیسے خرچ کرتے ہیں دین کو بگاڑنے کے لیے، پیسہ خرچ کرتے ہیں. آپ خامخواہ میں ہنس رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کوئی ہوگا گروہ دنیا میں ایسا، صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. وہ دو چار افراد ہنسنا شروع کر دیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کس کو کہہ رہا ہوں. میں علامت بتا رہا ہوں کہ جب خدا کی ناراضگی کے لیے دولت خرچ ہو، خدا کو راضی کرنے کے لیے نہیں، ضد میں خرچ ہو رہی ہے. اچھا دین کی بات کر کے جا رہا ہے، اب ہم خرچہ کریں گے تاکہ دین بگاڑا جائے، اب ہم خرچہ کریں گے کہ عقیدہ بگاڑا جائے، اب ہم خرچہ کریں گے کہ اللہ کے احکام کو مس کیا جائے. جب خدا کی ناراضگی کے لیے دولت خرچ ہونے لگے، جب یہ دیکھو تو سمجھ لو کہ زمانہ قریب آتا جا رہا ہے. اور جب یہ دیکھو کہ مسلمان حکمران کافروں سے نزدیک ہو جائیں اور نیک لوگوں سے دور ہو جائیں، ہے سامنے کی بات ہے آپ کی، کہ جب حکام یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی علامات بتائی، جب یہ دیکھو کہ حکام کافروں سے نزدیک ہو جائیں، نیک لوگوں سے دور ہو جائیں مسلمان حکام، کیوں؟ اپنی حکومتیں بچانے کے لیے. اب آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا اب آپ آج کے دور کو دیکھیے، کیا یہ حکمران نہیں جانتے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، सच क्या है, झूठ क्या है, इतनी सी बात है। अपने दौर को समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जितनी ताकतें, जितने लोग बातिल ताकतों का साथ दे रहे हैं, तो ये सुधरने वाले तो नहीं। ऐसा तो नहीं है कि इमाम आ जाए और ये सब इमाम के साथ हो जाएं, क्यों, इनकी तो हुकूमतों का मसला है। तो ये वही दज्जाल के लश्करी हैं, दज्जाल के सिपाही हैं, जानते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है, जानते हैं कि मोमिन किधर है, काफिर किधर है, जानते हैं कि हक किधर है, बातिल किधर है। क्या नजर नहीं आ रहा, दलील क्या लाते हैं भाई, कौन लड़ेगा, मसलहत ये नहीं, अक्ल का तकाजा नहीं, अक्ल मसलहत ये सारी चीजें बीच में ले आते हैं, मगर जानते तो है ना, सबको नजर आ रहा है ना कि क्या हो रहा है। तो अब आप बताइए क्यों नहीं साथ दे रहे हक का, आप अपने ऊपर रख के देख लीजिए, डरने की क्या जरूरत है ये बात करने में, मुझे अपने ऊपर रख के देख लीजिए, क्या ये आप में ये हिम्मत है कि जब ये मारका शुरू हो जाए, अभी फर्ज करें आप साथ देंगे नहीं देंगे, या बैठ के नहीं अफसोस करेंगे, इंतजार करेंगे कि जीत गए तो जश्न मना लेंगे, हार गए तो स्वयं कर लेंगे, माजरत के साथ। मैंने इसीलिए तो इस अनवान और इस मौजू का इंतखाब किया है ना आपके लिए, कि हम क्या करेंगे, हम इंतजार करेंगे कि अगर जीत गए तो जश्न मनाएंगे, जीत गए जुलूस उठाएंगे, जीत गए मिठाइयां बांटेंगे, और अगर हार गए मर गए कोई बात नहीं, इस साले सवाब की मजलिसें कर लेंगे, स्वयं कर लेंगे, चेहलुम कर लेंगे। तो सोच रहे ना आप अपने आप को कि आप कहाँ खड़े, तो अब हमें भी सोचने की बात है ना कि क्या करना है। तो बस यही सिलसिला जारी रहेगा, आखिर तक जारी रहेगा, कि हक के लोग थोड़े से रह जाएंगे मुट्ठी भर, और ये सारे हुक्काम कुफार का साथ देंगे। क्यों साथ देंगे, अपनी हुकूमत, अपना इख्तदार, अपनी दुनिया को दिफा करने के लिए, जैसे अभी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे आपके सामने। पूरी दुनिया में सब जानते हैं कि शैतान कौन है और शैतान के मुकाबले में खड़ा हुआ कौन है कि नहीं आपके सामने, आपके सामने की बात। तो लिहाजा ये कहानियां किस्सों की बातें नहीं है, ये अलामात जो आइमा ताहिरी ने बताई है सोचने के लिए, वातबिरो या उलिल अफसार, ऐसा ऐबान बसीरत, गौर करो, फिक्र करो, सोचो, तुम्हारे लिए। इसीलिए तो बताएं कि कल हुज्जत तमाम हो जाए सब पर, कि हमने बताया था कि नहीं बताया था कि ये सब होगा, हमने तुमको बता दिया था कि ये सब कुछ होगा। अलल ऐलान गुनाह, कैसा गुनाह, कैसा गुनाह होगा, वो तो मैंने कल भी पढ़ा, ऐसा गुनाह होगा कि गुनाह करने के लिए लोग तारीकी शब का भी इंतजार नहीं करेंगे। इंसान क्यों, अरे दिन दिहाड़े गुनाह करेंगे क्यों, पहले तारीकी का इंतजार करता था ताकि कोई गुनाह करते हुए मुझे ना देख ले। मासूम फरमाते कि तारीकी शब का भी इंतजार नहीं करेंगे, दिन दिहाड़े इनके दिन का आगाज गुनाह से, दिन पूरा गुनाह में गुजारेंगे, क्यों, कोई खौफ नहीं है इन्हें, किसी किस्म का खौफ नहीं, कोई रोकने ठोकने वाला इनको नहीं होगा, हर चीज की इन्हें आजादी दे दी जाएगी, जो मर्जी तुम करो, जैसे चाहो करो। और अब आप देख रहे हैं ना, अब मौसीकी रूह की गिजा है कि नहीं, रूह की गिजा है, अगर रूह की गिजा ना होती तो अल्लाह ने अच्छी आवाज क्यों दी है गाने के लिए। बहुत माजरत के साथ जुमला बर्दाश्त कर लीजिएगा मेरा, अच्छा जिस्म क्यों दिया है, थरकने के लिए, यही चल रहा है आजकल कि अल्लाह ने दिया। ये टीवी चैनल्स के प्रोग्राम है जो बता रहा हूं, साहब अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने नेमत दी है अच्छी आवाज, अच्छा दी क्यों है अच्छी आवाज, हाँ भाई ये खिंजीर को पैदा क्यों किया है जब खाना ही हराम है, तो कुत्ते को पैदा क्यों किया है जब खाना ही हराम है, तो सांप को पैदा ही क्यों किया है जब उसका खाना ही हराम, बल्कि वही आदमी को डस लेता है। तुम जैसे बिच्छुओं को पैदा ही क्यों किया है कि इंसान इंसानों को डसते रहो, अजियतें देते रहो, पैदा ही ना करता अल्लाह किसी चीज को, कितनी चीजें जो बजाहिर किसी काम की नहीं है इंसान की क्यों पैदा कर दी अल्लाह ने, साहब अच्छी आवाज दी है, अगर गाना बजाना हराम होता तो अल्लाह ने आवाज दी क्यों है, ये तान पूरा हराम होता तो बना कैसे लिया इंसान ने, ये गाने बजाने के आलात हराम होते तो बन कैसे गए, बात तो बड़ी माकूल है। तो अब यही, अब ये स्कूलों में आहिस्ता आहिस्ता इंतजार कीजिए आप, जब उन्हीं स्कूलों का स्टैंडर्ड और उन्हीं स्कूलों की फीसें ज्यादा होंगी कि जहां नाच और गाने की तालीम भी आहिस्ता आहिस्ता, वो मगरिब के परवरदा सुफियानी और दज्जालियों के शागिर्द यहां स्कूल खोल रहे हैं, और उन स्कूलों में नाच और गाने की तरगीब दी जाएगी कि नाचिए गाइए, क्यों, अल्लाह ने जिस्म से लिया है, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, नर्सरी की बच्चे बच्चियां, उन पर हाथ साफ किया जाएगा। जैसे अइमा ताहिरीन का लश्कर तैयार होता है ना, तो वहां भी मासूम बच्चे शीर खार مائیں گود سے امام کا سپاہی تیار کرتی ہیں، یہ سفیانی اور دجالی گودوں سے اپنے سپاہی تیار کرتے ہیں، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ تو یہ 6-7-5 سال کی عمر سے ان کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا جائے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اچھی آواز، اچھا جسم، تھرکنا، گانا بجانا اللہ کی نعمت ہے۔ تو اب بتائیے گناہ کا خیال ان کے دل سے، دماغ سے نکل گیا کہ نہیں نکل گیا؟ نکل گیا، کبھی اللہ نے دیا ہے اس لیے، یہ اچھا جسم، یہ اچھی آواز اسی لیے دیا کہ گاؤ اور ناچو۔ اب وہ آہستہ آہستہ وہ ناسور آپ کے معاشرے میں لائے جا رہے ہیں نا، تاکہ قوم کی غیرت کا جنازہ پوری طرح سے نکال دیا جائے۔ جب ان کا جنازہ غیرت کا نکل جائے گا، پھر جو چاہو ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ لہذا ناچ گانا اس طرح سے عام کر دیا جائے گا کہ جو نہ کرے وہ ذلیل ہو جائے گا۔ اس کے بچوں کی تعلیم ہی ختم، کیوں؟ وہ تو پھر ایسے اسکولوں میں پڑھے گا نا جن کی ڈگری کو بھی کہیں مانا نہیں جائے گا۔ لہذا ایسے بورڈ کا آنا ضروری، ایسی تعلیم کا آنا ضروری۔ اوپر سے یہ امتحانات میرے اور ہوتے ہیں، صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر، بہت سخت ہے۔ آپ یہ مت سمجھا کہ میں سارے تبصرے، سارے کمنٹ سب مجھ تک پہنچتے رہتے ہیں، مجھے معلوم ہے، لیکن میں کیا کروں، آپ لوگ نہ آئیے اتنی بڑی تعداد میں، میں اتنی خشک مجلس نہ پڑوں گا، لیکن آپ سن رہے ہیں تو میں آپ کا وقت تو ضائع نہیں کر سکتا نا۔ جب آپ اپنی توجہ، آپ کی توجہ ہے میری طرف، تو میں آپ کو وہی دوں گا جو آپ لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ وہی اسکولوں کا اسٹینڈرڈ ہائی ہے، وہیں کی ڈگری مانی جائے گی۔ آپ مجبور ہیں، آپ کو بچے کو ڈاکٹر بھی بنانا ہے، انجینئر بھی بنانا ہے، مذہب نے تو نہیں روکا نا، بنانا ہے، تعلیم دینی ہے، اب کیا کرے، کہاں جائے؟ اب کتنا مشکل ہو گیا مومن کے لیے جینا، کتنا مشکل ہو گیا مومن کو اپنے بچوں کو پڑھانا۔ تو عزیزو کس کی ذمہ داری ہے؟ میری ذمہ داری ہے ممبر سے آپ کو ہوشیار کرنا، کتنے آپ میں اہل ثروت بھی ہیں، کتنے آپ میں اہل علم بھی ہیں، کتنے ہیں جو یہی مسائل مجھے آ کے بتاتے ہیں، کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں زمانے غیبت میں کہ اپنا بھی سسٹم ہو، اپنی بھی تعلیم ہو؟ اگر باطل اپنا لشکر تیار کر رہا ہے تو حق کا لشکر بھی تیار ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کیا سارے کام میرے نرسری میں کھولوں، اسکول میں کھولوں، کالج میں کھولوں، یونیورسٹی میں بناؤں، میڈیکل کالج میں بناؤں، چینل میں چلاؤں، کیا کروں؟ یہ سارے کام میرے ہیں، نشاندہی کرنا نا، ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے کہ نہیں؟ اہل ثروت بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں، اہل فہم بھی ہیں، اہل شعور بھی ہیں، تو ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ جب معلوم ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے، ابھی ناچ گانا اسکولوں میں سکھایا جائے گا، ویلنٹائن ڈے کا آغاز کر دیا گیا، اس کے بعد رسم بن جائے گی، گھروں میں مہمان جائیں گے، ویلنٹائن ڈے منایا جائے گا، بوڑھے ماں باپ کو کہہ دیا جائے گا ایک دن کے لیے یا آپ چلے جائیے یا ہم چلے جاتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ علامتیں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ علامت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپ کے سامنے حالات، کہ یہ صورتحال ہو جائے گی، علی اعلان رات کی تاریکی کا کوئی انتظار نہیں کیا جائے گا، یہ عالم کر دیا جائے گا کہ گانا بجانا فیشن، یہ تو فیشن ہے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے اسی لیے تو نعمت دی ہے۔ اچھی آواز کے گانے نہیں گایا تو پھر کیا کیا؟ اچھا جس یہ اسکولوں میں، کیونکہ اب یہ زہر پھیلایا جا رہا ہے، کیوں؟ سرپرستی حاصل ہو گئی، شیطانی طاقتوں کی سرپرستی حاصل ہو گئی۔ جب تک یہ سارے کام نہیں کرو گے، تم ابھی ترقی پسند ممالک کی، ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ہم تمہیں کچھ بنانے نہیں دیں گے، سائنس ہی ترقی نہ کرنا، وہ کرو گے تو ہم تباہی بربادی پھیلا دیں گے۔ یہ ترقی کرو جو ہمارا کوڑا کرکٹ ہے، یہ لوگ، یہ ہمارا کوڑا کرکٹ لو، کوڑا کرکٹ لو، اور یہ ترقی ہمیں دکھاؤ پہلے۔ جب تک تمہاری سڑکوں پہ علل اعلان شراب جوا ناچ گانا نہ آ جائے تمہارے اسکولوں میں، تمہارے کالجوں میں، اس وقت تک تم ترقی یافتہ نہیں بن سکتے۔ ترقی کی پہلی علامت، اپنے دین سے بیزاری کا اعلان کر دو، دین سے بیزاری کا اعلان کر دو، یہ ترقی کی علامت۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا جائے کہ نہیں؟ اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے چراغ سے چراغ جلاتے رہو، چراغ سے چراغ جلاتے رہو، اتنا پیغام پہنچے گا، ارے اس لشکر کو ختم کرنے کے لیے، یہ اربوں کا لشکر ہو یا کروڑوں کا لشکر ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کو کروڑوں اربوں کی فوج نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کا تو وعدہ یہ ہے کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت، کتنے ہی قلیل کیوں نہ ہو، کیا اتنی بار نہیں ہوا تاریخ میں کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بڑے بڑے لشکروں پر فتح دے دی کہ نہیں دیے؟ یہ بھی تو اللہ کا وعدہ ہے نا، لہذا امام فرما رہے کہ سب ہوگا، تو مومن کون ہے جو ان تمام حالات میں اپنے آپ کو بچاتا ہوا چل رہا ہے، اللہ کے وعدے پر یقین کرتا ہوا کہ دنیا کہیں چلی جائے، اگر اللہ نے مجھے اچھی آواز دی ہے تو اس لیے اچھی آواز دی ہے کہ میں قرآن کی تلاوت سے لوگوں کو بیدار کروں، قرآن کی آیات سے لوگوں کو بیدار کروں، اگر اچھی آواز دی ہے تو اللہ کی خدمت کی خاطر اس آواز کو استعمال کروں، اللہ کے دین کی تبلیغ کی خاطر اس آواز کو استعمال کیا جائے، دین کی تبلیغ کی خاطر، نفسانی خواہشات کی خاطر نہیں۔ اللہ نے نامعلوم کتنی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا شکر یہی ہے کہ حرام کام کیے جائیں، کچھ چیزیں اس لیے بھی تو دی، فالحمہا فجورہا وتقواہا، جسم بھی دیا ہے، آواز بھی دی ہے، حالات بھی دیے، پیسہ بھی دیا ہے، امیری بھی دی ہے، غریبی بھی دی ہے، سب کچھ دیا، کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا کہ تم خود پہچان سکو کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا اچھا ہے کیا برا پہچان سکو، لہذا غیرتوں کا جنازے نکالنے کے انتظام ہونے لگیں گے اس دور میں۔ ابھی آ گیا نا ہمارے اسکولوں میں یہ بیماریاں، اب آہستہ آہستہ ڈانسنگ کی کلاسز شروع ہونے کا، اب یہ سارے چینلز لگ گئے، ٹائم خرید لیا ہے سامراجی قوتوں نے، کیونکہ ان کے چینلز آپ نہ دیکھیں تو کوئی بات نہیں، یہاں بکنے والے بہت سے ہیں، ایک گھنٹہ بیچ دیا گیا، اس ایک گھنٹے میں جو پروپیگنڈا کرنا ہے، جو فیڈ کرنا ہے فیڈ کریں گے، چینل آپ کا ہے کام ان کے ہوں گے، جتنے بھی چینل ہیں بہت معذرت کے ساتھ، سب پہ کام کیا ہوگا، اب یہ کام ہوگا ان تمام ایشوز کو، اور جو ایسی آوازیں ہوں گی انہیں دبا دیا جائے گا، یہ کون ہوتے ہیں ہمیں برائی کرنے سے روکنے والے، آپ کو قبر میں اپنا حساب دینا ہے، ہمیں اپنا حساب دینا چاہیے، نہ ایسا دین میں کچھ نہیں، ایسا دین میں کچھ نہیں، جب تک امر بالمعروف معاشرے میں ہوتا رہے گا گناہگار بھی اللہ کے عذاب سے بچا رہے گا، اللہ کے عذاب سے بچا رہے گا، اس وقت سے ڈرو کہ جب کوئی امر بالمعروف کرنے والا نہ رہے اور کوئی برائیوں سے روکنے والا نہ رہے، جب تک ایک بھی کسی سوسائٹی میں نہیں عن المنکر کرنے والا موجود ہے، ان برائیوں سے روکنے والا موجود ہے، وہ معاشرے عذاب سے بچے رہتے ہیں، اور جن معاشروں پہ عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے پروردگار تو ان امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے والوں کو نکال دیتا، یا اٹھا لے گا یا نکال دے گا کہ نکل جاؤ، اب ہم نے طے کر لیا ہے کہ اس قوم کو تباہ بھی کر دیں گے، برباد بھی کر دیں گے، غرق بھی کر دیں گے، لہذا یہ کیا ہے، وہ چراغ سے چراغ جل رہے ہیں، حجت تمام ہو رہی ہے کہ کانوں تک آواز جانی چاہیے، تاکہ جب وہ آنے والا آئے تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آنے والے کی نشانی کیا ہے، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ حالات کیا ہوں گے، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا کچھ ہوگا دنیا میں، لہذا ساری علامتیں بیان ہوں گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک ایک فرد پر حجت قائم ہو جائے گی دنیا کے، وہ جو آخری قائم آل محمد ظہور فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حالات ان پہ تو چل ہی رہے ہم روزانہ، اب جو ہم سلسلے وار چل رہے ہیں دجال کے بعد ایک کردار کون سا ہے، سفیانی کا تعارف کیا ہے، سفیانی کا حلیہ کیا ہے، سفیانی کا عقیدہ کیا ہے، سفیانی کے جنگ کی کیفیت کیا ہے، سفیانی کے قبضوں کا عالم کیا ہے، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دجال اور سفیانی ایک ہی ہے، نہیں، دجال کے بارے میں نے کیا بتایا تھا کل، کہ دجال سوائے مکہ مدینہ اور قبور ائمہ یعنی ائمہ طاہرین کے مزارات کے باقی پوری دنیا پر قبضہ ہو جائے گا، سفیانی کا عالم یہ نہیں ہے، سفیانی صرف پانچ علاقوں پر قابض ہوگا، شام یعنی دمشق، فلسطین، حماس یعنی لبنان، حلب، اردن اور کچھ کوفے کا علاقہ، پانچ یا چھ علاقے بس، دمشق سے وادی یابس جو دمشق کے ساتھ ہے، اس وادی یابس سے خروج کرے گا، اور حلیہ بتایا ہے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ ایک ایک دن ہر امام کا آپ کے ساتھ لے کے بھی چل رہے ہیں نا باتیں، تو پانچویں امام نے اس کا حلیہ بتایا کہ اس کی جلد کی رنگت سفید اور چہرے کا رنگ سرخ ہوگا، یعنی سرخ و سفید ہوگا، گورا ہوگا، سرخ و سفید ہوگا، آنکھیں کرنجی کرنجی آنکھیں ہوں گی، ہر کرنجی آنکھوں والے کو مت دیکھنا شروع کر دیجیے گا، چار پانچ قسم کی آنکھیں ہوتی ہیں جو دنیا میں ہر انسان، لیکن اس کی پہچان جو وادی یابس خروج کرے گا، سفیانی کیوں ہوگا؟ کیونکہ ابو سفیان کی نسل سے ہوگا، یہ بھی میں نے عرض کر دیا کہ شیعہ سنی روایات دونوں میں یہی چیز موجود ہے، بلکہ نام بھی بعض روایت میں موجود ہے اس کا، عثمان ابن امبسا، امبسا اس کے باپ کا نام ہوگا، کیونکہ مولا کائنات نے اس کو یہ کہہ کر خطاب کیا کہ وہ جگر خارا کا بیٹا، یعنی ہندہ جگر خارا کا بیٹا وادی یابس سے خروج کرے گا، وادی یابس سے نکلے گا اور قتل و غارت گری پھیلائے گا اور دمشق کے تخت پر قبضہ کر لے گا، سب سے پہلے دمشق پر بیٹھے گا، یہ تو ہم نے اس کا حسب نسب بتا دیا، یہ ہے سفیانی، اسی لیے اس کو سفیانی کہا جاتا ہے، یہ تمام جتنے بھی غیبت کی کتابیں لکھی ہیں چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی، سب نے اسی بات کو لکھا کہ ہاں اس کی نسل سے ہوگا، اسی کی نسل میں سے اس کا نام یہ ہوگا، ابس امبسا اس کے باپ کا نام ہوگا، وادی یابس دمشق سے خروج کرے گا، اور ایک اور بات لکھی کہ یابس کے علاوہ روم کے شہروں سے آئے گا، سلیب گلے میں لٹکی ہوگی انتقام لینے کے لیے، اس میں بہت ساری باتیں آپ کی معلومات کے لیے بھی اور بچوں کی دلچسپی کے لیے بھی، سلیب گلے میں ہوگی، روم کے شہروں سے آئے گا، مغرب سے آئے گا، لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ دجال جو پوری دنیا پہ قبضہ کر لے گا، وہ نہ مکے پہ قبضہ کر سکے گا، نہ مدینے پہ، نہ ائمہ طاہرین کے مزارات پہ، مقامات مقدسہ پہ، مگر یہ ملعون جو آئے گا تو قبور ائمہ بھی خراب ہوں گی، مدینہ بھی تاراج ہوگا، صرف مکہ بچے گا، حالانکہ اس کا قبضہ جو ہے کم جگہوں پہ ہوگا، لیکن یہ عجیب بات نہیں کہ وہ دجال جو آئے گا وہ تو قبضہ نہیں کر سکے گا، وہ پیچھے رہے گا روزوں سے، مزارات سے، لیکن یہ آگے جائے گا، تو بس اس سے پتا چلا کہ یہ بظاہر ایک منحرف مسلمان ہے، اور یہ دونوں روایتیں ہیں کہ ایک منحرف مسلمان ہوگا، اس نے کبھی خدا کو سجدہ نہیں کیا ہوگا، کبھی خدا کی عبادت نہیں کی ہوگی، مکہ مدینہ اس نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، اور دوسری ایک روایت ہے کہ عیسائی جیسا ہوگا، کیونکہ صلیب گلے میں ڈالی ہوگی، یا ان کا ساختہ و پرداختہ ہوگا، یعنی عیسائیوں نے بنا کے بھیجا ہوگا، اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ مقامات مقدسہ پہ کوئی کافر تو نہیں قابو پائے گا، لیکن جب نقصان پہنچا کس سے نقصان پہنچا؟ نام نہاد مسلمانوں سے، حجاج نے مدینے کو تاراج کیا، مسلم نے عتبہ نے تاراج کیا، اس کے بعد بھی یہ تاراج کرتے، اہل سعود نے تاراج کیا، روزوں کو برباد کیا، ابھی روزوں کو نقصان پہنچا، ہر امام کی قبر کو نقصان پہنچا کہ نہیں، سوائے مشہد کو چھوڑ کے، مشہد میں بھی شاہ کے دور میں فائرنگ ہوئی تھی، مسجد شاد اور حرم کے اندر 62 یا 63 کی بات ہے، 62 یا 63 میں فائرنگ ہوئی تھی، لیکن کوئی بھی حرم محفوظ نہیں، کفار کے ہاتھوں نہیں، کفار داخل نہیں ہوئے، بلکہ جو بھی اس سے معلوم ہوا کہ سفیانی جو ہے وہ روم سے آئے، یورپ سے آئے، کہیں سے بھی آئے، ہوگا اسی نسل کا سفیانی، آئے گا وہاں سے، تو اب دیکھیے ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جو جا کے مغرب میں آباد ہو گئے، یورپ میں آباد ہو گئے، امریکہ میں آباد ہو گئے، ان کی فوجوں میں چلے گئے، ان کی پولیس میں چلے گئے، تو جب ایسا وقت آتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ پال پوس کے پروان چڑھا کے ہم پر مسلط کرنے کے لیے بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے ہیں؟ کتنے حکمران ہیں جو وہاں پلے بڑھے، کتنے حاکم ہیں جو وہاں پلے بڑھے، اور کیا پتا ان کا لشکر آئے جرنیل ہمارے نام کا ہو، کسی وہاں رہتے ہیں نا ان کی فوجوں میں ہیں، تو یہ اتنی ایک دلچسپ صورتحال ہے کہ ہے مسلمان، دجال وہ کام نہیں کر سکے گا جو یہ سفیانی کام کرے گا، سفیانی تاراج کر دے گا، ائمہ طاہرین کا کوئی حرم اس سے محفوظ نہیں رہے گا، تباہ ہو جائے گا، مدینے کو تاراج کرے گا، دمشق سے خروج کرے گا، سب سے پہلے دمشق میں قبضہ کرے گا، آگے بڑھے گا، کوفے میں آ کے بیٹھے گا، اب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس سفیانی کے بارے میں، گویا میں اس سفیانی کو دیکھ رہا ہوں، کہ یہ کوفے کے میدان میں تخت پر بیٹھا ہے اور اس کی طرف سے ایک منادی ندا دے رہا ہے، یعنی سفیانی کی طرف سے ایک منادی ندا دے گا کہ جو بھی کسی شیعہ، علی ابن ابی طالب کے شیعہ کا سر کاٹ کے لائے گا اسے 1000 درہم انعام دیا جائے گا، اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ سفیانی کی ایک علامت کیا ہے کہ یہ سخت دشمن، علی ابن ابی طالب کے نام سے اس کو اتنی نفرت ہوگی کہ جہاں اس کا قبضہ ہوگا جس کسی کا نام علی، فاطمہ یا حسن یا حسین ہوگا یہ قتل کر دے گا۔
اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت،
یہ قتل کر دے گا سب کو۔ تو یہ کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں اس سفیانی کو گویا بیٹھا ہوا ہے اور اعلان کر رہا ہے منادی اس کی طرف سے، جہاں علی کا شیعہ نظر آئے 1000 درہم انعام دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ حالت ہو جائے گی کہ ہمسایہ ہمسائے کو قتل کرنے لگے اور آ کے انعام لے کے جائے گا۔ تو شیعو، یہ مولا کا کلام ہے، یہ معصوم کا کلام۔ ذہنی طور پہ کتنا تیار رہنا ہے آپ کو، کس حد پہ ایک شیعہ کا یقین ہونا چاہیے امام کے کلام پہ۔ یہ حالت ہو جائے گی، اعلان کر دے گا اتنا بڑا دشمن ہوگا امام، میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، لوگ جائیں گے اور اپنے ہمسائے کو قتل کر کر کے آئیں گے اور انعام آ کے لیں گے۔ شیعوں پہ وحشت کا عالم، حمص یعنی لبنان، شام، اردن، ان سب پہ اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ 15 مہینے اس کی شورش جاری رہے گی۔ یہ حدیث بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، مہینے امام فرماتے ہیں کہ شورش کے ہوں گے۔ 6 مہینے یہ قتل و غارت گری کرے گا، 9 ماہ اس کی حکومت کے ہوں گے سفیانی کی، اسے زیادہ نہیں۔ 1 دن معصوم فرماتے ہیں کہ 9 مہینے سے 1 دن زیادہ۔ اور یہی روایت جب مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نقل کی تو آپ نے فرمایا کہ وہ سفیانی جتنے عرصے ایک عورت رحم میں بچے کا بار اٹھاتی ہے اس سے 1 دن بھی زیادہ اس کی حکومت کا دن نہیں ہوگا، 9 ماہ۔ لیکن یہ 9 ماہ کتنے سخت ہوں گے شیعوں کے لیے کہ اس 9 ماہ میں لوگ دین سے برگشتہ ہو جائیں گے، عقیدے ختم ہو جائیں گے، یقین اٹھ جائے گا، اللہ کا یقین اٹھ جائے گا، اماموں کا یقین اٹھ جائے گا کہ اتنی قتل و غارت گری ہوئی، اگر کوئی ہوتا تو آتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ابھی جب گزشتہ برسوں میں ذرا مشکل حالات تھے، خیر مشکل حالات تو اب بھی ہیں، کوئی کسی خوش فہمی میں نہ رہیے گا، ظاہری چیز کو نہ دیکھیے، باطن کو دیکھیں گے، تھوڑا سا غور کریں گے، حالات کا تجزیہ کریں گے تو شاید تہ تک پہنچ جائیں کہ آگے کیا آنے والا ہے۔ لیکن خیر حالات خراب تھے تو میں مشاہدہ کر رہا تھا، کئی جگہ میں نے مشاہدہ کیا، آرام سے رہنے کے لوگ، آرام سے زندگی گزارنے کے عادی، سبزہ ہی سبزہ دیکھا تھا گزشتہ زمانوں میں۔ جب مشکلات آ کے پڑیں تو یقین مانیے کہ میں نے اپنے کانوں سے بھی یہ جملے سنے کہ میں اب کسی کو نہیں مانتا۔ کیا کیا تھا میرے مثلا بیٹے نے یا بھائی نے یا باپ نے، کس جرم میں مارا گیا، یہ کیوں ہوا، میں نہیں مانتا کسی، کیوں ہوا ایسا، کس لیے ہوا۔ تو میں وہاں سے یہ اندازہ لگاتا تھا کہ کیا ہوگا جب اتنے سے امتحان میں لوگوں کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ یہ نام بدلنے شروع ہو گئے ہیں، جگہ چھوڑنے شروع ہو گئے ہیں، ہجرتیں کرنی شروع ہو گئے ہیں۔ کیوں بھائی، آدھی کس بات کے ہیں؟ آدھی اس بات کے کہ ملے گا بابا ہمیں، ہم دینے کے لیے تھوڑی، قربانی جنہیں دینی تھی دے دی، قربانی دی اسی لیے تھی کہ ہمیں کچھ نہ ہو، یہ ہمیں کیوں ہو رہا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، قربانی تو جسے دینا تھی اس نے دے دی، اب ہمیں تھوڑی قربانی دینا، ہمیں تو ملنا چاہیے اب سب۔ تو جب یہ فکر آ جائے، کیوں فکر آتی ہے کہ جب علامات کو بیان نہ کیا جائے گا، جب علامات بیان ہوتی رہیں گی کتنی ہی بڑی مصیبت آئے گی، شیعہ ثابت قدم رہے گا، بلکہ ہمیشہ ہر مصیبت پہ یہ سوچے گا کہ میرا مولا چاہتا یہی ہے، مجھے چاہنے لگا ہے میرا مولا، جب ہی تو مصیبتوں میں ڈال رہا ہے تاکہ میں پکا ہو جاؤں۔ یاد رکھیے گا آپ، یہ میں آپ کو ایسے جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تاریخی حقیقت ہے، یہ قرآن کی حقیقت ہے، یہ روایات کی حقیقت ہے، مکتب اہل بیت کی یہی حقیقت ہے۔ جسے اماموں نے پسند کیا اسے مصائب کی بھٹی میں پھینک دیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جسے مولا علی نے پسند کیا دیکھ لیجئے اس کی زندگی کیسے گزری ہے، چھوڑیے میری بات کو، خود ہی تو آپ قصے سناتے تطبیق نہیں کرتے، مصداق تلاش نہیں کرتے، جسے بھی مولا نے پسند کیا ہے کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ ابو ذر کو دیکھیے، مقداد کو دیکھیے، عمار کو دیکھیے، سلمان کو دیکھیے، میسم تمار کو دیکھیے، حسین کو جو پسند آئے کیا ہوا ان کے ساتھ؟ 72 پسندیدہ ترین افراد ہیں نا، اللہ کو جو پسند آئے، انبیاء جن سے اللہ راضی ہوا ان کو دیکھ لیجئے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اماموں کی پسندیدگی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خوشحالی آپ کو ہے، خوشحالی ٹھیک ہے اچھی بات، ناراضگی بھی نہیں ہے خوشحالی، لیکن جسے امام چنتا ہے کسی مقصد کے لیے اسے پہلے مصیبتوں کی بھٹی میں پھینک دیا جاتا ہے تاکہ یہ چھن کے نکل آئے، جو کچھ بھی اب یوں کہہ دیجئے کہ اس کا میل کچیل اتر جائے، گناہوں کی دلدل میں بھی رہا، برائیوں میں بھی رہا، لیکن کوئی ایک خوبی ایسی ہے جس کے بنا پر امام نے انتخاب کر لیا ہے کہ یہ میرا ناصر بنے گا، یہ میری مدد کرے گا، یہ میرے دین کی مدد کرے گا، یہ شریعت کا دفاع کرے گا، لہذا کیا کیا جائے گا اس کے ساتھ؟ اس کو نکال لیا جائے گا، نکال کے مصیبتیں 1 2 3 4 علامت کیا ہوگی؟ اس پر جتنی مصیبتیں آئیں گی اتنا ہی اس کا عقیدہ محکم ہوتا چلا جائے گا، لوگوں کے عقیدے کمزور ہوتے چلے جائیں گے، اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور وہ ہمیشہ ہر مصیبت میں یہ کہے گا کہ یقیناً میرا پروردگار جانتا ہے جو مجھ پر گزر رہی ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، یقیناً ان مصیبتوں سے کم ہے جو ائمہ طاہرین پہ۔ تو کون سفیانی کے وقت میں قائم رہنے والے ہوں گے؟ وہ لوگ کہ ساری بھٹیوں سے نکالے گا امام انہیں تاکہ ان کا میل کچیل آلودگی سب اتر جائے، صاف ہو جائے۔ اب جب بھٹی سے نکلے تو بھٹی یہ بھی جو کام کرتی ہے نا، جب کسی بھی چیز کو بھٹی میں ڈالا جائے تو کیا حشر ہوتا ہے بھٹی میں؟ اس میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں آپ؟ کتنی آگ ہوتی ہے، کتنی جل رہی ہوتی ہے، لیکن جب واپس نکلتی ہے وہ چیز، سونا ہو تو کندن بن جائے، سونے کو ڈالیں گے تو کیا بنے گا؟ کندن، یعنی اور قیمت بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی؟ قیمت بڑھ جاتی ہے۔ بس یہی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شیعہ کے لیے کہتے ہیں، یہی اپنے شیعہ کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ کی مثال یہ ہے کہ جس پر اس پر جتنی مصیبتیں آئیں گی یہ اور مضبوط محکم، اور ہماری محبت اس کے دل میں اور جگہ پکڑتی چلی جائے گی۔ یہ لوہا نہیں ہے، ہمارا شیعہ لوہا نہیں ہے، ہمارا شیعہ تو سونا ہے۔ شیعہ کے لیے کہتے ہیں ہمارا ساتواں امام کہ ہمارا شیعہ لوہا نہیں ہے، ہمارا شیعہ سونا ہے۔ مولا کیوں؟ کہا کہ دیکھو لوہے کو آگ میں ڈالو گل جائے گا، جہاں چاہو موڑ دو، جیسے چاہو موڑ دو، سونا ایسا نہیں ہے۔ سونا وہ دھات ہے کہ جب آگ میں ڈالا اور کندن ہو گیا، یعنی قیمت بڑھ گئی اس کی، ہزاروں گنا بڑھ گئی، گندن بن گیا۔ تو کہا ہمارا شیعہ سونا ہے، لوہا نہیں کہ آگ اس کو جلا دے، ایسا نہیں ہے کہ مصیبتیں اس کو موڑ دیں، مصیبتیں اس کو توڑ دیں، مصیبتیں اس کو جھکا دیں، مصیبتیں اس کو گرا دیں، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارا شیعہ مصیبتوں کے بعد اور مضبوط اور سخت ہو جائے گا، یعنی جتنی مصیبتیں آتی چلی جائیں گی راسخ العقیدہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہے شیعہ۔ کاش کہ ہمیشہ شیعت کی یہ تصویر دکھائی جاتی تو کبھی لوگ غلط فہمیوں کا شکار نہ ہو جاتے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ کہ سفیانی کا خروج حتمی ہے، اس میں شک نہ کرنا، اور ہر دور میں حق کے لیے قیام کرنے والوں کے سامنے ایک نہ ایک سفیانی ہوتا ہے۔ یعنی اب دیکھیے جو دلچسپ نتیجہ میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ سفیانی صرف ایک فرد واحد کے کردار کا نام، فرد واحد کا نام نہیں ہے، بلکہ معصومین بتا رہے ہیں کہ سفیانیت تو ایک کردار ہے۔ یعنی اتنے بدبخت تھے وہ جگر خارا کے بیٹے کہ کردار بن گیا کہ جب کوئی حق کا پیغام پہنچائے گا تو جو بھی سامنے آئے سمجھ لینا کہ سفیانی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ حق کا پیغام لے کے وہ کوئی کھڑا ہو اور اس کے مقابلے میں سفیانی نہ آئے، لہذا کردار کو سفیانی بنا دیا ہے، جہاں یہ کردار ہوگا وہاں سفیانیت۔ خون کی ارزانی، اسے کوئی فکر نہیں ہوگی، سفیانی جب خروج کرے گا، آگے بڑھے گا، اپنے لشکروں کو بھیجے گا، صرف ایک کام ہوگا، کیونکہ کبھی اس نے خود عبادت نہیں کی، کبھی مکہ نہیں دیکھا، کبھی مدینہ نہیں دیکھا، جاہل ہوگا، کچھ نہیں معلوم اسے، صرف اس کا ایک مقصد ہوگا کہ جہاں کوئی شیعہ ہے قتل کر دو، جہاں کوئی شیعہ، ناچ گانے والوں سے اس کو کوئی غرض نہیں، نماز نہ پڑھنے والوں سے اس کو کوئی غرض نہیں، برائیاں کرنے والوں سے اسے کوئی غرض نہیں، بدکاریاں کرنے والوں سے اسے کوئی غرض نہیں، کسی سے کوئی غرض نہیں، اس کا ایک ہدف ہوگا، ایک ٹارگٹ، 9 مہینے کے اندر اندر، یعنی 15 مہینے ٹوٹل جو اس کے بنتے ہیں، اس میں یہ قیامت برپا کر دے گا، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ اب اس کے عزائم آگے بڑھیں گے، لشکر بھیجے گا مدینے، مدینے کو 3 شب و روز پامال کرے گا اس کا لشکر، سفیانی کا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، جس کو یہ کہتا ہے، اس کے بعد اس لشکر کو حکم دے گا کہ جاؤ کعبے پر قبضہ کرو۔ اب سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ مسلمان نہیں ہے لیکن مسلمانوں کا لبادہ اوڑا ہے، یعنی پال پوس کے انہوں نے بھیجا ہے، کیونکہ وہ خود نہیں جا سکتے، لشکر ان کا ہوگا پیچھے، نام سامنے مسلمان کا ہوگا، نام ہمارا ہوگا تاکہ یہ سمجھے مسلمان ہے، مسلمان نہیں ہوگا، لہذا ایسے جب بھی انہیں کوئی کام کرنے ہوتے ہیں اپنے پٹھوں سے کراتے ہیں، جن کو یہ پال کے وہاں پروان چڑھاتے ہیں ان کو ہم پر مسلط کر کے بھیج دیتے ہیں، جاؤ لیکن کام ہمارے لیے کرنا۔ اب یہ 2-4 ممالک کو چھوڑ کر جتنے بھی مسلم حکمران ہیں، آپ ان کا حشر دیکھ لیجئے کس کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ الگ ہیں، ان کی عوام الگ ہے۔ وہ جو حدیث ہے، دیکھیں معصوم کے کلام کی سچائی آپ کے سامنے ہے، کہ مسلم حکمران کافروں کے ساتھ ہوں گے، اپنے لوگوں سے دور ہوں گے، نیک لوگوں سے دور ہوں گے، تو آپ دیکھیے 2-4 ممالک کو چھوڑ کے کسی کا بھی رابطہ اپنے عوام کے ساتھ، یعنی اپنے عوام کی خواہشات پہ کوئی نہیں چل رہا، سامراج کی خواہشات پہ چل رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ بیچارے لوگ کیا چاہتے ہیں، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شیطان کیا چاہتا ہے، وہ کسی طرح راضی ہو جائے۔ اتنی محنت اگر تم لوگ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کرتے، اب آپ کے سامنے آ رہی ہے نا، آپ کہیں گے لوگ کیسے ساتھ دیں گے، اب سمجھ میں آیا کیسے ساتھ دے رہے ہیں، دیکھیں شیطانوں کا ساتھ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے، تو پتہ تھوڑی چلتا کہ کب کون سفیانی کا ساتھ دے رہا ہے، کب کون دجال کا ساتھ دے رہا ہے، یہ تو وہی اہل ایمان کی بات ہے، الا الذین آمنوا والی منزل ہے، کہ چند مومن ایسے ہوں گے کہ کوئی دنیا کی آفت مصیبت اور پوری دنیا تحریف کے راستے پر چلی جائے، وہ چند مومن نہیں جائیں گے، کیوں؟ وہ اہل ایمان ہیں، ان کے پاس ایمان کی دولت ہے، وہ شعور رکھتے ہیں، وہ آگے ہی رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ سب کیا ہو رہا ہے، تو حکمران الگ، عوام الگ، اس کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کو راضی نہیں کر رہے، اگر اللہ کو راضی کرتے تو کوئی خوف نہ ہوتا کسی طاقت کا، اب ہر طاقت کا خوف ہے، بھائی ہم پہلے اپنے آپ کو بچائیں گے، ہمیں بچنا چاہیے، بھائی اس سے پتہ چل گیا کہ بچانے والی ذات، اگر تمہیں اللہ پہ یقین ہوتا تو تم اللہ کو کہتے کہ اللہ بچانے والا ہے، ہر دکان پہ ویسے لکھ دیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، سب یہی اللہ اللہ، بس اللہ کرے گا، لیکن عملی میدان میں جب آئے تو سب کو آپ نے دیکھ لیا نا، جتنی بھی اسلامی مملکتیں ہیں 2-3-4 کو چھوڑ کے، کہ ان سب کا کس پر انحصار ہے، کفار پر، کہ یہ بچائے گا، اس سے دوستی کر لو، حالانکہ سامنے ہے کہ جس سے دوستی کی اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا اس نے، اس کی دوستی ہی تو خطرناک ہے، دشمنی اچھی ہے، دشمنی میں دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہے، سامراج اور سفیانیت کی دشمنی میں دنیا بھی خراب نہیں، یہ بھی بتا دوں آپ کو، دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہے، دنیا میں بھی عزت ہے، مر بھی گئے، جب بھی پوری دنیا یہی کہے گی کہ یہی لوگ تھے جو سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، بے شک مر گئے، شہید ہو گئے، کتنے شہید ہو گئے، کیا سب مر گئے، عزت انہی کی ہے جو سامراج کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے، ذلت عزت انہی کے پاس ہے، ذلت تو نہیں ملی، تو دنیا بھی اچھی ہے، دنیا میں بھی لوگ یہی کہیں گے کہ ہاں یہ مرد تھے، یہ بہادر تھے، یہ دلیر تھے، یہ اپنے عقیدے پر قائم رہنے والے لوگ تھے، اور آخرت تو پھر ہے ہی اپنی، آخرت کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ عزت اس میں نہیں، یہ تو ذلت کی زندگی ہے، صبح شام ذلیل کر رہا ہے سامراج تمہیں، اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو، ان کا یہ کرنے والی منزل ہی کہیں نہیں رک رہی، تو یہ سفیانیت کا ساتھ دیں گے، سفیانی یعنی وہ ایک ایجنٹ آگے بڑھے گا، مدینے سے لشکر کو بھیجے گا، مکے پہ قبضہ کرو، اب مسلمانوں کا عقیدہ آخری بھی ہاتھ سے گیا، میں نے دجال کے لیے کیا کہا کہ مکہ مدینہ اور ائمہ طاہرین کے مزارات الگ، ان پر وہ قابض نہیں ہو سکے گا کیونکہ علل اعلان کافر ہے، لیکن یہ مسلمانوں کا بھیس بدلے ہوئے، اس کی داڑھی بھی ہوگی اور یہ سب کچھ ہوگا، پورا حلیہ اس کا مسلم، نام بھی مسلمانوں کا، مکے پر جب قبضہ کرنے جائے گا تو اب وہ علامت ہے جو بالکل نزدیک کی علامت ہے. اب معصوم فرماتے ہیں کہ پروردگار جبرائیل کو حکم دے گا، اب وہی منزل، کون سی منزل؟ بیدہ کا مقام جو مکے اور مدینے کے درمیان ہے، اس بیدہ کے مقام میں جو لشکر دھنسے گا زمین میں وہ ہے اس سفیانی کا لشکر. یہ سب سے بڑی علامت ہوگی، لیکن یہ کون سی علامت ہے؟ اس علامت کے بعد ایمان لانے والوں کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. اس سے پہلے کی بات ہوگی، اس کے بعد نہیں. 70,000-80,000 جتنا بھی اس کا لشکر ہوگا، بیدہ کے مقام پر پوری زمین جبرائیل پر مارے گا، دھس جائے گی، یہ پورا لشکر اس کا دفن ہو جائے. اس کے بعد سفیانی کو جب یہ پتہ چلے گا، پھر یہ اپنا لشکر لے کر چلے گا، اور جب یہ اپنا لشکر لے کر چلے گا، یہ وقت ہوگا امام کے ظہور کا، پھر امام کا لشکر چلے گا. ان دونوں کا مقابلے کا میدان اردن اور عراق، کوفے اور بیت المقدس کے درمیان کسی بھی جگہ ہے، 4-5 مقام، لیکن مقابلہ ہوگا آس پاس. اب ان کی حالت کیا ہوگی؟ اب قرآن سے کہاں سے دلیل لائے اس کی؟ قرآن میں سورہ سبا 34 سورہ، اس کی 51 آیت، اور بڑا عجیب مفہوم ہے، چھوٹی سی آیت مگر مفہوم بڑا عجیب. وَلَوْ تَرَا اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ، اے رسول کاش، اب یہ دیکھیے اللہ فرما رہا ہے، اے رسول کاش آپ دیکھتے ان کی چیخ پکار کو، ان کے خوفزدہ ہونے کو، کاش آپ دیکھتے ان کی چیخ پکار کو، ان کے خوفزدہ ہونے کو، لیکن بچنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہوگا. فلا فوتا، ان میں سے کوئی بچا نہیں جائے گا. وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قریب، اور بہت ہی قریب سے ان کو پکڑ لیا جائے گا. مکانین قریب کیا مطلب؟ بہت ہی قریب، یعنی اللہ کے گھر کے قریب انہیں پکڑ لیا جائے گا. تو پوچھا ابن عباس نے بھی یہی تفسیر کی، اور معصومین کی تفاسیر بھی یہی ہیں کہ مولا کائنات سے جب اس کا مطلب پوچھا تو مولا نے مسکرا کے کہا کہ یاد رکھنا، یہ وہ وقت ہے کہ جب جگر خارا کا بیٹا خروج کرے گا اور تاراج کرے گا مدینہ کو، یہ 5 شہروں پہ قبضہ کرے گا. مدینے کے بعد جب مکے کو فتح کرنے چلے گا تو یہ انہی کا حال ہے کہ جن کے خوف کا عالم دیکھنے والا ہوگا کہ جب زمین دھس رہی ہوگی اور یہ پورا لشکر ڈوب رہا ہوگا، کہا یہ وہی بیدہ کا مقام ہے کہ جہاں پر سفیانیوں کے لشکر کو پروردگار زمین میں دبا دے گا، یعنی دھس جائے گا یہ پورا لشکر. تو سورہ سبا کی اس تفسیر کے علاوہ کوئی تفسیر ہے ہی نہیں کہیں، یہی تو اس آیت کی تفسیر، کوئی تفسیر نہیں اس کے سوا. کون ہے؟ کاش آپ دیکھتے، یعنی رسول نے نہیں دیکھا نا، رسول نے نہیں دیکھا، یعنی اب ہوگا. بے شک اس معنی میں رسول بھی دیکھیں گے، ہر امام دیکھے، میں وہ بات نہیں کر رہا، لیکن یہاں پہ زمانے کی بات، زمان کی بات ہے کہ وہ کاش وہ زمانہ کہ جب دیکھتے کہ جب ان کے خوف اور دہشت اور ان کی چیخ و پکار کہ کس طرح بالکل مکان کے قریب، یعنی بالکل قریب جگہ سے ان کو پکڑ لیا جائے گا. اور پکڑنا کیا ہے؟ زمین بیدہ میں اس پورے لشکر کا دھس جانا. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. بہت مارا، پھر آپ سے میں شرمندہ بھی ہوں، معذرت بھی ہوں، یقین مانے کہ زبردستی میں، ظاہر ہے کہ خشک میری مرضی سے نہیں ہو رہی، لیکن مجھے کیونکہ وہ واقعات آپ تک پہنچانے ہیں، لائن پہنچانے ہیں، ابھی تو میں کیا کروں کہ وہ بعض چیزیں جو ضروریات ہیں مجلس ہو گئی ہیں آج کل، اب وہ نہیں آ رہی تو میں کیا کروں. میں نہیں چاہتا کہ آپ کا وقت جو ہے وہ ضائع ہو، لہٰذا میں اس طرح فلوئنٹ چلا جا رہا ہوں کہ یہ ساری بات آپ تک پہنچا دوں جو آج مجھے مطلب آپ تک پہنچانا ہے. صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر. معذرت چاہتا ہوں، لیکن میری مجبوری ہے، میرا ٹاپک ایسا مشکل ہے، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی بہت، میرے لیے بھی آپ سوچیے نا کتنا مشکل ہوگا یہ ٹاپک آپ کے سامنے، عام مجمع کے سامنے پڑھنا میری بھی، لیکن میری مجبوری ہے، میں اس کو ایک شرعی ذمہ داری سمجھ کے اپنے بچوں اور جوانوں کے کانوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. ایک ذمہ داری، ایک بوجھ ہلکا ہو جائے، چیز محفوظ ہو جائے، سی ڈی میں چلی جائے، ویڈیو میں چلی جائے، کہ میں نے کوشش کی جتنی میری طاقت تھی کہ اپنی ذمہ داری کو لوگوں تک پہنچا سکوں، ادا کر سکوں، اپنے وظیفہ شرعی کو ادا کر دوں کہ علامات ان تک پہنچ جائیں. قدم قدم پہ یہ جو جال دشمن نے پھیلائے ہیں، شیطانی جال پھیلائے ہیں، ایک آدمی بھی ان سے بچ گیا، ایک آدمی بھی بچ گیا، بچے، اور مجھے تو خوشی بچوں کی ہو رہی ہے جو مجھے سوالات بھیج رہے ہیں، ان کے بڑوں نے بھی مجھے بتایا کہ بچوں کی یہ حالت ہے، بچے کہہ رہے ہیں چلیے مجلس میں، بچے کہہ رہے ہیں 8 بجے پہنچیے، تو میں یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے بچوں کی خاطر میں یہ مجلس پڑھ رہا ہوں۔ جیسے بچے اسکول میں درس سنتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں، وہاں اور چیزیں تو نہیں ہوتی، تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بچوں کی ایک کلاس ہو رہی ہے ہر روز کی۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر، سمیٹ رہا ہوں بس اب آج، کیونکہ کل میں نے بہت پڑھ دی تھی تقریباً 2 گھنٹے، آج میں اتنا نہیں پڑھوں گا، بس یہاں پہ مجلس کو میں سمیٹ رہا ہوں اس بات، اس عنوان، بس اس بات کے تحت کہ بس اس معرکے میں سفیانی مارا جائے گا، اس کا پورا لشکر، اور سفیانی دھوکہ بھی دے گا پہلے۔ اب دیکھیے جو میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہاں لانا چاہ رہا ہوں کہ جب اسے پتا چلے گا کہ کوفے سے لشکر میرے مقابلے پر آ رہا ہے، ظہور ہو گیا مہدی کا، تو یہ بھی جائے گا لشکر لے کے، جب سامنا ہوگا نشانی طلب کرے گا، امام اس کو نشانی دکھائیں گے، بیعت کر لے گا، سفیانی بیعت کر لے گا، امام بیعت کر کے جب واپس جائے گا تو اس کے لشکر کے سپاہی کہیں گے کہ پھر ہم سے اتنا قتل و غارت کیوں کرایا، تو نے جب تجھے بیعت کرنا تھی تو یہ بیعت توڑ دے گا۔ اب دیکھیے کردار کون سا ہے، وہی فتح مکہ کے وقت ایمان لایا، بڑا مشکل ہے سرکار آپ لوگوں کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ کیا، دیکھیے اب آپ کی سمجھ میں آئی بات کہ کیا ہوا اس وقت، کہ ایمان لایا، اور بیٹے کا خط بھی موجود ہے کہ یہ تو نے کیا کیا، یہ میرے بھائی کے قاتل، میرے ماموں کے قاتل، میرے نانا کے قاتل، ہم نے اتنی جنگیں لڑی سب بھول گیا تو۔ تو اس نے یہی کہا تھا جواب میں، ارے مصلحت اسی میں ہے، تو اب بتائیے اسی نے بعد میں سب سے زیادہ نقصان اس نے اور اس کی اولاد نے پہنچایا کہ نہیں۔ عجیب بات ہے کہ سفیانیت کا آغاز بھی دھوکے سے ہے، اختتام بھی دھوکے سے ہے، اس لیے اسے سفیانی کا نام دیا گیا ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات، اس لیے میں وہاں شروع سے لے کر چلا تھا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کون سی فطرت کام کر رہی ہے، کیوں سفیانی کا نام دیا گیا، کہ آغاز بھی دھوکا ہے، انجام بھی دھوکا، اس کے بیعت کرنے کے بعد لڑے گا، اور امام جانتے ہیں، لیکن وہ اس کا وہاں پہ سفیان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سفیانیت لمبا موضوع ہے، لیکن میں کیونکہ ایک ایک مجلس ایک ایک چیز کو دے رہا ہوں، ان علامتوں میں سے آج یہ چلے گی، کل انشاءاللہ اور جو دوسرے موضوعات ہیں، دوسری علامتیں یمانی ہیں، ہاشمی ہیں، سنی سادات ہیں، اور آخری مجلس زندگی رہی تو میرے بھائی کی فرمائش نہ بھی ہوتی تو آخری مجلس میں ہی مجھے عقیدہ رجت پہ پڑھنا ہے کہ عقیدہ رجت ہے کیا۔ یہ ہے وہ انسانی فطرت جو کام کر رہی ہے کہ ساری علامات آپ کے سامنے ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بخت ہم کیا کریں، ہم کیا کر سکتے، یہی اصول بھی لوگ کریں، ہم کیا کر سکتے، نہیں کیوں نہیں کر سکتے، کس لیے نہیں کر سکتے، ہم شیعہ نہیں ہیں، ہمارا 12 اماموں پہ عقیدہ نہیں ہے، ہماری 12ویں کی آمد پہ عقیدہ نہیں ہے، امام مہدی پر عقیدہ نہیں ہے آپ کا، اس کے آنے پر عقیدہ نہیں ہے، اس کی غیبت پہ عقیدہ نہیں ہے، اس کا ناصر بننے کی تمنا نہیں ہے، بتائیے ہے کہ نہیں ہے، تمنا ہے نا، آرزو ہے نا اس کا ناصر بننے کی، پھر تو بھائی ہر آرمی، ہر فوج، ہر لشکر میں جانے کی کچھ تو شرائط ہے نا، کچھ تو شرائط ہوں گی، تو ان شرائط کو پورا کرنا ہے کہ نہیں، اگر آپ سمجھے کہ نہیں ہر کی طرح ایک ساتھ سب چلے جائیں گے، نہیں ہر تو ایک تھا، سب نہیں آئے تھے، بہت معذرت کے ساتھ، ہر آدمی اپنی جگہ یہ سوچے بیٹھا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ 1.25 ارب آپ کی بات نہیں کر رہا، 1.25 ارب مسلمان، کون سے عرب بھائی، وہ جو بلین میں ہوتے ہیں، وہ عین والے عرب نہیں، وہ تو بہت سارے ہیں، 1.25 نہیں ہے، اگرچہ کہ طاقت میں 1.25 ہی ہیں، تو 1.25 ارب مسلمانوں کی یہ تمنا ہے کہ مہدی یہ دورہ آئیں گے، ہم ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، ہے نا، سب مسلمانوں کی یہ تمنا ہے، صرف شیعوں کی نہیں، سب مسلمان جن کے لیے ولادت ہوئی ہے ان کے لیے بھی، جن کے لیے ولادت نہیں ان کی سب کی تمنا ہی ہے کہ سب شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اے عزیزو یہ 1.5 ارب مسلمانوں کی حالت تو دیکھو، یہ سب شامل ہو جائیں گے، اصل میں یہ سب یہی سوچ رہے ہیں کہ جب آئے گا تو چلے جائیں گے، جب آئے گا تو برائیاں چھوڑ دیں گے، جب آئے گا تو ایسے تھوڑی چھوڑتے ہیں، نہ معلوم کتنی بار تاریخ میں امتحان آ گئے، کب کس نے چھوڑا، क्या छोड़ा? कुछ भी नहीं छोड़ा। साम्राज्य का साथ भी दिया, अंग्रेजों की नौकरियां भी की, अंग्रेजों के जूते भी सीधे किए, अंग्रेजों के बर्तन भी धोए, अंग्रेजों के कपड़े भी धोए, अंग्रेजों को अफरादी कुव्वत भी फराहम की, अंग्रेजों को अंदर दाखिल होने का रास्ता भी फराहम किया, जमीर भी बेचे, दीन भी बेचे। नहीं बेचे मुसलमानों ने? ये इतनी बड़ी सल्तनत कैसे खत्म हो गई? वो तो अंग्रेज तो इतने से आए थे, खरीदा किसको उन्हीं ने? इन्हीं मुसलमानों को। तो आप क्या समझ रहे हैं? ये है मुसलमानों की, इंसानों की फितरत है। दीन फरोश, जमीर फरोश, सब कुछ बेचते चले गए। आज भी फायदे हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, मनसब के लिए क्या कुछ नहीं करते। इस आखिरी हदीस पे, यानी आज के लिए आखिरी अलामत पे खत्म करना चाहता हूं कि मेरा छठा इमाम फरमाता है कि जब ये देखो, कि अहलियत के बजाय खुशामत करने वालों को मनसब दिए जाने लगे। हाकिम नाराज है तो सब नाराज, हाकिम खुश है तो सब खुश है। आज हमारे एक बहुत ही करीब मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले मोमिन बामल दोस्त ने हमें बड़ा अजीब एक वाकया बताया, और इत्तेफाक से हमें यह हदीस भी आज पढ़नी थी, तो हमने देखा ये तो बात वही हो गई कि लोग ये देखते हैं खुशामदी के हाकिम खुश है कि नाराज है। खुश है तो किस बात पर खुश है, नाराज है तो किस बात पर नाराज है। अगर किसी आदमी से नाराज है तो ये सारे खुशामदी उस आदमी की बुराई करेंगे, जो ऐब नहीं होगा वो भी बताना शुरू कर देंगे। फलां वजीर जिसको आपने हटाया, हम तो पहले ही कहते थे वो बड़ा खराब है, हमने कितनी बार चाहा आपको बताएं, उसमें ये ऐब, उसमें ये ऐब, उसमें ये ऐब, उसमें ये ऐब, बहुत अच्छा किया आपने, निकाल बाहर किया। बताइए ईमानदार आदमी का भला कैबिनेट में क्या काम था? ईमानदार आदमी का काबीना में क्या काम? ईमानदार आदमी का हुकूमत में क्या काम? ईमानदार आदमी का नजरियाती काउंसिल में क्या काम? यहां की नहीं, वहां की नजरियाती काउंसिलों की बातें कर रहा हूं। यहां तो बड़ा छांट के लिया जाता है परहेजगारों को, वहां यहां तो जो क्या वो मेरे भाई ने मसला कर दी, यहां तो छठे हुए लिए जाते हैं। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मैंने नहीं कहा, रिकॉर्ड हो रही है बात, इसलिए कह रहा हूं मैंने नहीं कहा है, किसी ने नीचे से कहा है कि यहां छठे हुए लिए जाते हैं। मैं वहां की बात कर रहा हूं कि नजरियाती काउंसिल दूसरे मुल्कों में, इस ईमानदार आदमी का नजरियाती काउंसिल में क्या काम? इस नजरियाती आदमी, इस ईमानदार आदमी का फला हाल में, फला काउंसिल में, अपने सब काउंसिलों के नाम लूंगा, पता नहीं यहां भी बैठे होते हैं कुछ लोग, कहेंगे लो हमें भी रगड़ दिया मौलाना ने, खामा खामा ही सलावात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। जब ऐसे मुशीर होंगे, जहां ऐसे मुशीर और इस किस्म के होंगे, तो फिर उसका आलम वही होता है कि अहलियत नहीं देखी जाए, ये देखो कि खुशामदी कौन है। उन खुशामदियों को मनसब दिया जाने लगेगा, समझ लेना कि बस हालात गए तुम्हारे हाथ से, हवा में कायम हो, एडहॉक बेस पे चल रहे हो, उबूरी अंदाज में सब काम चल रहा है। अभी देखो ये दिन गुजारो, आगे क्या होना उसको छोड़ो, कोई मनसूबाबंदी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, अभी का वक्त गुजारो, मेरा वक्त गुजरना चाहिए, आगे क्या होगा तो ये भुगतेंगे लोग, भुगतेंगे बाढ़ में जाए लोग, जन्नत में जाए लोग, ये भुगतेंगे। अपना टाइम गुजारो, अपना टाइम पास करो, मैं बचूं। ये होता है जहां, तो वहां कौमें गुलाम बन जाती, गुलाम बन जाती कौमें। ये हकाइक है, नविश्ते दीवार है, कोई पढ़े ना पढ़े हो उसकी मर्जी है, नविश्ते दीवार, बिलवास्ता या बिलावास्ता दुश्मन उन पर गालिब आ जाता है, दुश्मन उन पर कब, जरूरी नहीं कि खुद आके बैठ जाए, नहीं ना आए फिर भी गुलाम है। हालात देखते जाइए, पढ़ते जाइए, समझ में आती जाएगी बात। तो गैरतें बाकी रहनी चाहिए, गैरतें जिंदा रहनी चाहिए, कौमी हमियत हो या मजहबी हमियत, बाकी रखो, जिंदा रखो। चंद जमीर वाले बाजमीर लोगों का वजूद जरूरी है, जो झिझोड़ते रहे इंसानों के जमीरों को। अगर सब के जमीर मर गए तो नई नस्ल को कुछ भी नहीं पता चलेगा कि सच क्या था, झूठ क्या था। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। यह सुफियानियत, इसलिए इसे सुफियानियत का नाम दिया गया, क्योंकि इसका आगाज भी धोखा है, इसका अंजाम भी धोखा। सब जानते कि अल्लाह का रसूल है, मक्के के लोग जानते, लेकिन हसद, रकाबत, इख्तदार, क्या कहते नहीं थे कि हम आपको रसूल मान लेते हैं, लेकिन देखिए ये हमारी दुकान बंद ना कीजिए। क्या मतलब है हमारी दुकान बंद ना कीजिए? ये जो हमारे बुत है ना, इनको बंद ना कीजिए, हम मान लेते, ठीक है आप सच्चे हैं, आप रसूल हैं, लेकिन हम मान निकल, लेकिन ये ना कीजिए हमारे खुदाओं को बुरा नहीं। खुदाओं से मोहब्बत थोड़ी है, उनके अपने हाथों के बनाए हुए, वो जानते हैं कि क्या है ये। खुदा से मोहब्बत थोड़ी, खुदा थोड़ी मानता था अबू जहल अबू लहब अबू सुफियान को, उनको ही पता है, खुद ही तो बनाए हैं उन्होंने। हमारे खुदाओं को बुरा ना कहिए, क्या मतलब है? खुदा से मोहब्बत नहीं है, उस खुदा के जरिए जो मिल रहा है उससे मोहब्बत है। वो जो दुकान चल रही है ना, मनसब है, सरदारी है, लोग आते हैं और जनाब आके पैर छूते हैं, सजदे करते हैं उन्हें, वो सब खत्म हो रहा है, सिस्टम खत्म हो रहा है। सिस्टम को ना तोड़िए, आप रहिए रसूल, हम भी आपको गवाही देते हैं कि आप रसूल, मगर हमारा सिस्टम ना तोड़िए। और रसूल कहता है कि नहीं, सिस्टम ही तो खराबी की जड़ है ना, समझ में आ रही है बात? रसूल कहते हैं कि नहीं, सिस्टम से ही तो झगड़ा है। ना मालूम कितनों ने बाद में भी इस्लाम कबूल नहीं किया, सबकी गर्दनें उड़ा दी। क्या रसूल ने गर्दनें तो नहीं उड़ाई, मारा तो नहीं काफिरों को, जो काफिर है काफिर रहा, मदीने मक्के से बाहर कर दिया, बाकी जहां रहो वलाद इस्लामी में रहे काफिर। यानी सिस्टम, सिस्टम खत्म हो, सिस्टम खत्म हो, सिस्टम बदल के आए, चाहे हिंदू रहे, यहूदी रहे, ईसाई रहे, मगर सिस्टम, ताकि भूखा कोई ना मरे, कोई किसी का इस्तेहसाल करने वाला ना हो, किसी की मेहनत का इस्तेहसाल ना हो, किसी की सोच का इस्तेहसाल ना हो, किसी की फिक्र का इस्तेहसाल ना हो, किसी के जज्बात का इस्तेहसाल ना हो, किसी के एहसासात का इस्तेहसाल ना हो, किसी की गैरत का इस्तेहसाल ना हो, किसी की इज्जत नफ्स का इस्तेहसाल ना हो। सिस्टम, सिस्टम के खिलाफ जंग। लिहाजा क्योंकि मफादात आ रहे हैं, अगर सरदारी नहीं छोड़ी जा सकती, दीन जाता है तो जाए, दीन नहीं मानेंगे, लड़ाई शुरू हो गई। जब देखा कि नहीं, अब कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ लिया, अब आगाज हो गया उस फिक्र का जिसे कुतुब तारीख और कुतुब गैबत हमारे तमाम मकातिब फिक्र ने लिखा, सुफियानी फिक्र, यानी सुफियानियत का जो जहूर खुरूज होगा, सुफियानी जो खुरूज करेगा, उस फिक्र का आगाज हो। जानते हैं सबके हक है, हुसैन हक नहीं है, हसन हक नहीं है, अली हक नहीं है, हक है, मगर मुकाबले पे आ गए। क्यों? इख्तदार का लालच, सरदारी का लालच, माल और दौलत, तख्त, कसर, महल, जब इसे तो तामीर होना शुरू हुए ना, लिहाजा ये चीजें मुकाबले पर ले आई। नहीं जानते कि हुसैन रसूल का नवासा है, कलमा पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं, सब कलमा पढ़ रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं। कूफे और लश्कर के सिपाही, कूफे और शाम के सिपाही नमाज ही पढ़ रहे हैं, और इन बदबख्तों ने रोजा भी रखा उस दिन कि हुसैन को कत्ल करने के बाद रोजा खोलेंगे। यही वजह है कि हमारे यहां रोजा नहीं रखा जाता। बच्चों से अगर कभी स्कूल काली में सवाल हो तो बबांगे दोहल वजह बता दिया कीजिए कि हमारे यहां आशूर को रोजा नहीं रखा जाता, क्योंकि उस दिन लश्कर उमर साद ने, लश्कर यजीद ने रोजा रखा था, और बनू उमैया के यहां उस दिन रोजा रखना इबादत है। वैसे चाहे वो सारा साल रोजा ना रखें, सुफियानी और बनू उमैया के लोग 10 मुहर्रम को रोजा रखते हैं, इस खुशी के इजहार के तौर पे कि हमने नवासे रसूल को कत्ल किया। समझ गए आप? ये भी बच्चों को बताना था कि याद रखें, स्कूल कॉलेज में कभी हो, कहो भाई हम नहीं रखते आशूर को रोजा, हमारे यहां फाका होता है। और यही वजह है कि आप कहते हैं असर के वक्त फाका क्यों तोड़ दे, यही वजह है ताकि रोजा शुमार ना हो। फाका कशी का मतलब ये नहीं कि आप पेट भर के दावतें उड़ा रहे हैं, फाका शिकनी कर ली, जरा सा कुछ चख लिया ताकि रोजा शुमार, यह मतलब है फाका शिकनी का। अपने बच्चों को समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। तो इसलिए रोजा रखा, तो रोजा मन्नत मानी कि हुसैन को कत्ल करके, और हुसैन बता रहा है देखो यह मामा तुम्हारे रसूल का नहीं है, यह अबा तुम्हारे रसूल की नहीं है, क्या इस रूए जमीन पर कोई और तुम्हारे रसूल की बेटी का बेटा है मेरे सिवा? दावा किसी ने नहीं किया, ये दावे तो अब पैदा हो गए, उस वक्त कोई होता तो दावा करता ना सामने आके, कोई दावा करता कि नहीं और भी है रसूल की बेटी के बेटे, लेकिन कोई किसी ने, अच्छा ये बताओ, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि हुसैन ये पूछते कि अच्छा ये बताओ क्या मैंने अपने नाना की शरीयत में कोई तब्दीली कर दी है, मैंने किसी हलाल को हराम कर दिया है, मैंने किसी हराम को हलाल कर दिया है, कोई ऐसी बात कर दी है, क्या किया है, क्या मैंने तुम में से किसी का खून बहाया है, क्या मैंने तुम में से किसी का माल गसब किया है? बल्कि मैं यूं आगे बढ़ के कह दूं कि शायद यह भी जुमला कह दिया हो कि मैं तो जमीन जिस पर खड़ा हूं यह भी मैंने आते ही खरीदी, ताकि तुम ये ना कह सको कि दूसरे की जमीन पे खून बहाया। मैंने तो बनी असद से सबसे पहले आके जमीन खरीदी कि किसी और की जमीन पे ये सब ना हो, मेरा अपना घर है, मेरी जमीन है, मेरी जागीर है, तुम हमला करने मेरे घर आए हो, मेरी तो जमीन है, मैंने तो खरीदा। پہچنوایا نہیں اپنے آپ کو, لیکن جواب کیا ملا؟ اتنا بڑا مارکا لڑ چکے, اتنوں کا خون بہا چکے, بس اب ایک آدمی کو قتل کرنا ہے اور انعامات کی برسات, منصب بڑھیں گے, عہدے بڑھ جائیں گے, فوج میں 100 کا سردار 1000 کا سردار بنے گا, 1000 کا سردار 10000 کا سردار بنے گا, اور جناب اس کے بعد انعامات یہاں سے بھی, کوفے سے ابن زیاد دے گا, شام جائیں گے یزید دے گا. لہذا جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں, اب جان بچانے کے لیے کوئی ہلا نہیں چلے گا, یا بیعت کرو یزید کی یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حسین نے جملہ کہا, لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ کے سوا کوئی طاقت ہے, کوئی قوت ہے؟ کوئی نہیں. تم کیا سمجھ رہے ہو میں جان بچانے کے لیے ساری باتیں کر رہا تھا؟ اپنی جان بچانے کے لیے نہیں, تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کہہ رہا. امام ہے نا وقت کا, میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کرو. اور اب حسین کی زندگی میں مزہ ہی کیا رہ گیا, کیا رہ گیا؟ علی اکبر نہیں ہے, عباس نہیں ہے, اونو محمد نہیں, قاسم نہیں, اب کیا رہ گیا؟ مگر پھر بھی بہت کچھ ہے, بہت کچھ. اور وہ کیا کیا ہے حسین کی زندگی میں جو حسین یہ آخری امتحان دے کر جا رہا ہے؟ بس جس مصائب کے لیے مجھ سے کہا گیا اسی کی طرف آنا چاہتا ہوں. بہت کچھ ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آخری مارکے کے لیے جب نکلا تھا, زلجنہ پہ سوار ہوا تھا, تو زلجنہ نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا. جناب سید الشہداء فرماتے ہیں, بس یہ آخری زحمت تجھے دے رہا ہوں, مجھے قتلگاہ میں چھوڑ کے واپس آ جا. زلجنہ نے نظریں نیچے جھکا دی, زمین کی طرف, اپنے پیروں کی طرف اونکو لے گیا. اب جب جناب سید الشہداء نے نیچے دیکھا تو زلجنہ کے قدموں سے سینے پر سونے والی سکینہ لپٹی. کہہ رہی ہے, بابا کے زلجنہ, میرے بابا کو میدان میں لے کر نہ جا. جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا. اتر آئے حسین, گود میں لیا بچی کو, کہا سکینہ جانتی ہو, جب واقعی کربلا کی خبر دی گئی, سارے امتحان میرے سامنے لائے گئے, تو میں نے دعا کی, پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی دے میں جس کے بغیر نہ رہ سکوں, وہ میرے بغیر نہ رہ سکے. اور سکینہ تم ہمیں ملی. اب آپ دیکھیے کہ سارے امتحان اللہ کی طرف سے تھے, اور یہ سکینہ وہ امتحان ہے جو حسین نے خود مانگا تھا. نہ حسین کو اپنی اس بچی کے بغیر چین تھا, نہ اس بچی کو حسین کے بغیر. اور میں یہی کہوں گا کہ حسین نے خود بچی کو سینے پر سونے کا عادی بنایا, عادی بنایا, تاکہ دنیا دیکھے کہ حسین کا امتحان کیسا ہے اور اس بچی کا امتحان کیسا ہوگا. یہ سکینہ کا بھی تو امتحان ہے نا. اور سکینہ اٹھ کے ہٹ گئی, پیچھے آ گئی خیموں میں. اچھا بابا جاؤ, اگر اسی امتحان کے لیے میں آئی ہوں تو اطمینان رکھو بابا, سکینہ اس امتحان میں پورا اترے گی. یہی گفتگو ہوئی ہوگی. بچی واپس آ گئی, حسین قتل کر دیے گئے. نو کے سنا پہ سر حسین بلند ہو گیا, شادیاں بجنے لگے, نقارے بج رہے, یزیدیوں نے روزہ افطار کر لیا کہ حسین قتل کر دیے گئے. رات ہوئی, لوٹ مار کا بازار گرم ہو کے ٹھنڈا ہو گیا. اب کچھ نہیں رہا لوٹنے کو, اسباب میں سامان لوٹ لیا گیا, سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں. بمشکل تمام ثانیہ زہرا نے کچھ خیمے کی چادروں کے جلے ہوئے ٹکڑے ایک جگہ اکٹھا کیے اور بیویوں اور بچوں کو سمیٹنا شروع کیا کہ وہاں بیٹھے. اس ہنگامے میں اس لوٹ مار میں سب بکھر گئے تھے بچے, بیابان میں کوئی ادھر چلا گیا, کوئی ادھر چلا گیا. اب شہزادی ام کلثوم کو ساتھ لیا ثانیہ زہرا نے, اور بچوں کو جمع کرتی پھر رہی, آوازیں دیتی پھر, سب مل گئے اور دو بچے تو جنازے کی صورت میں ملے, وہ دو معصوم جنہیں گھوڑے رونتے ہوئے گزر گئے تھے. یہ تو وہ لاشیں ہیں جو ثانیہ زہرا اور جناب ام کلثوم نے گنجے شہیدہ میں اپنے ہاتھوں سے لٹائے, مگر سکینہ نہیں ملی. کہاں ملی تھی سکینہ؟ اپنے بابا کے سینے پر سوتی ہوئی. یہ وہ بچی ہے کہ شام غریبہ میں بھی اپنے بابا کا سینہ ڈھونڈتی رہی تھی. کیسے سوئے؟ اسے بابا نے آدھی بنا دیا سینے پہ سونے کا. اب مجھے پڑھنے دیجئے وہ خیال کہ جو پیش کیا جاتا ہے کہ زندان شام میں اس بچی کا یہ عالم ہوگا کہ ہر صبح زندان کے دروازے پہ بیٹھ جاتی ہو, ہر آنے جانے والے سے پوچھا کرتی ہوگی کہ اے بھائی تو کہاں جا رہا ہے. اگر کسی نے کہہ دیا کہ عراق جا رہا ہوں تو یہ بچی پوچھ لیتی تھی کہ بھائی کیا تیرا گزر کربلا سے ہوگا, اور وہ دیکھتا ہے کہ قیدی ہے, بچی ہے, کہہ بیٹھتا کہ نہیں بھی جا رہا تو تیری خاطر چلا جاؤں گا کربلا سے, بتا تیرا کیا کام, بتا تیرا کیا کام. کہا سن, جب تو کربلا سے گزرے گا نا تو تیری ملاقات میرے بابا سے ہوگی. وہ کہتا ہے ہاں بچی بتا, تیرے بابا کا نام پتا کا. ہاں میرے بابا کا نام ہے حسین ابن علی, میرا بابا رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے, رسول کا نواسا ہے. جب اس سے میدان کربلا میں ملاقات ہو تو میرا سلام کہہ دینا, اسے کہنا تمہاری سکینہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے. اگر وہ تجھ سے یہ کہہ بیٹھے کہ میں تو سکینہ کو خیمے میں چھوڑ کر آیا تھا تو تو بتا دینا کہ میں شام کے زندان میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں, اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں. اور وہ مسافر اس بچی کے حال پر روتا ہوا چلا جاتا تھا, سارا دن یہی عالم, ساری رات یہی عالم, کیسا آرام کیسی نیند. یہ بچی بس یہ ہوتا تھا کہ روتے روتے تھک جاتی تھی, غش میں چلی جاتی تھی, جب اٹھتی تھی پھر بابا. بس ایک شام جس کو میں کہتا ہوں کہ وعدے کی شام ہے, سکینہ اور حسین کے وعدے کی شام ہے, کیونکہ جیسے خدا کا رسول کہہ کے گیا تھا نا اپنی بیٹی سے کہ سب سے پہلے تو ملے گی مجھ سے, مجھے یہی گمان ہے کہ حسین نے بھی شاید یہی کہہ دیا ہو کہ سکینہ تو سب سے پہلے میرے پاس آئے گی, مت گھبرا. بس وہ وعدے کی شام آئی اور سکینہ عجب انداز میں بین کر رہی ہے, ایسے بین کبھی نہیں کیے بابا کو یاد کر کے, کہ بیبیاں بھی تڑپ اٹھی, بہلاتی ہے, ماں بہلا رہی ہے, پھوپھی بہلا رہی ہے, ان کے بہلانے سے کچھ دیر کے لیے غش میں چلی گئی سکینہ, خاموش ہو. کچھ ہی دیر کے بعد بیدار ہوئی اور اس پہلے سے بھی زیادہ بلند آواز سے گریہ کر رہی ہے. لاکھ چپ کرانے کی کوشش کی جائے مگر یہ بچی کہتی ہے بھیا ابھی تو بابا میرے پاس بیٹھے تھے, اے پھوپھی اماں ابھی تو بابا مجھ سے کہہ رہے تھے کہ سکینہ ہم بھی تمہارے بغیر بہت بے قرار, اے اماں ابھی تو بابا مجھ سے کہہ رہے تھے کہ سکینہ آ جاؤ ہمارے پاس, ہم بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے. بچی نے اپنی ملاقات کا حال کیا بیان کرنا شروع کیا, قید خانے میں تو ماتم برپا ہو گیا. یہ شورے گریہ شورے ماتم کی آواز پہنچی, باہر بھیجا گیا داروغہ زندہ کو, کیا مسئلہ ہے دیکھ کر آؤ. داروغہ زندہ آیا, پوچھا سیدے سجاد سے کیا بات ہے, کیا ان سے نئی مصیبت آ گئی. تب سیدے سجاد آگے بڑھ کر کہتے ہیں بھائی آج میری بہن کی حالت بہت خراب, اپنے بابا کو عجیب انداز میں یاد کرتی ہے, کچھ دیر کے لیے اس کا سر لا دو اسے سکون مل جائے, خاموش ہو جائے. پیغام پہنچایا گیا, حکم دیا گیا کہ سر کو زندان میں پہنچا دیا جائے تاکہ شور گریہ ختم ہو. اور یہاں بچی کی حالت یہ کہ ایک ایک کے ہاتھ جوڑتی ہے کوئی بابا سے ملا دو, कोई बाबा से मिला दो कुछ देर के लिए, दरोगा जिंदा आया, सैयद सज्जाद के हवाले सर किया हुसैन का, सैयद सज्जाद को बाबा का सर मिला, सीने से लगा के बोसे दिए, आंसुओं से नजराने अकीदत पेश किया, सलाम किया और आवाज दी सकीना बाबा आ गए, सकीना बाबा का सर आ गया। दौड़ी हुई बच्ची आई, सैयद सज्जाद से बाबा के सर को लिया और गोद में भर के जमीन पे बैठ गई, जिंदान की जमीन पे बैठ गई, मुंह पे मुंह रख दिया, जारो कतार रो रही है और कहती जाती है बाबा जब मुझे छोड़कर ही जाना था तो साथ क्यों लाए थे, बाबा बाबा जब मुझे छोड़कर ही जाना था अपने सीने पर सोने का आदि क्यों मना लिया था, ऐ बाबा आप तो चले गए मगर असर आशूर के बाद से आज तक सकीना को सोना नहीं मिला, बाबा जब रात होती है मैं आपका सीना तलाश करती हूँ, ऐ बाबा अब आ तो गए हो मुझे छोड़कर ना चले जाना, अब मैं आपको जाने ना दूंगी, ऐ बाबा अब मैं तुम्हें जाने ना दूंगी, बस अजादारो बच्ची बाबा से बातें कर रही है, बीबियां चारों तरफ हलका बनाए रो रही हैं, अचानक सकीना की आवाज भी बंद हो गई और आंखें भी बंद हो गई, आवाज भी बंद आंखें भी बंद, माँ खुश हो गई कि मेरी बच्ची सो गई, सानिया जहरा को करार आ गया कि मेरी सकीना खामोश हो गई, मेरी सकीना को नींद आ गई, सब बीबियां मुतमईन, बस एक फर्द है जिंदान में सीधे सज्जाद के, इधर सकीना की आंखें बंद हुई उधर खड़े हुए कहते हुए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, घबरा के जैनब कहती ए बेटा सीधे सज्जाद, अरे ये कैसा जुमला तुमने कैसा कलमा जबान पे जारी कर दिया, अभी तो मेरी बच्ची सोई है, अभी तो सोई है, सैयद सज्जाद कहते हाँ फूफी अम्मा सो गई सकीना, मगर अब ऐसी सोई है कि कयामत के दिन ही यहां से उठेगी, बस शोर बरपा हो गया जिंदान में, मातम हो रहा है, सैयद सज्जाद क्या करे, उसी जिंदान में कब्र को खोदा है और उसी कुर्ते में सकीना को दफना दिया, कब्र बनाई, बीबियां पुरसा दे रही हैं, सब मदीने चले गए, सब कैद से रिहा हो गए मगर सकीना जिंदान में ही रह गई, ऐसे ही तो हुआ ना, सब आजाद हो गए, कैद से रिहा कर दिए गए, घर भी दे दिया गया, मातम भी हुआ, नाके तैयार हैं, बस अब बीबियां सवार हुआ चाहती हैं कि सानिया जहरा ने फिज्जा के जरिए से बुलवाया जरा सीधे सज्जाद को तो बुला लो, जो ही जनाबे सीधे सज्जाद आए सानिया जहरा कहती है बेटा सीधे सज्जाद सब मौजूद हैं मगर तुम्हारी माँ उम्मे रुबाब का पता नहीं चलता कहाँ, सीधे सज्जाद ने सर झुकाया और कहा पुपी अम्मा मेरे साथ आइए, आगे आगे सैयद सज्जाद पीछे पीछे सारी बीबियां, कुछ दूर चलने के बाद सानिया जहरा फरमाती है बेटा सीधे सज्जाद ये तो तुम जिंदान की तरफ जा रहे, कोई जवाब ना दिया सीधे सज्जाद ने, पहुंचे दरे जिंदा पे, खोला दरवाजा, अब जो अंदर दाखिल हुए सारी बीबियां पीछे दाखिल हुई तो क्या मंजर था, अरे उम्मे रुबाब कब्रे सकीना पे ऐसे छाई हुई थी जैसे बच्ची को अपनी सीने से लगाया और कहती जाती है मेरी बच्ची तूने सुना हम आजाद कर दिए गए, तू मदीने को बहुत याद करती थी, अरे सवारियां तैयार हैं, ये तेरी दुखियारी माँ कैसे तेरे बगैर मदीने चली जाए, अगर फातिमा सुगरा ने पूछ लिया मेरी बहन सकीना को कहाँ छोड़ा है तो मैं क्या जवाब दूंगी।